बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद व सलाम भेजते हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सुबह खैर, और आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपके प्रोग्राम नसीम जिंदगी में। अस्सलामु अलैकुम।
वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप?
अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं?
बिल्कुल। हमारे नाज़रीन कैसे हैं? जी जनाब, आप लोग कैसे हैं? और आप लोग अपना हाल अगर हमें बताना चाहते हैं तो जारी बात है आप लोग हमारे साथ प्रोग्राम में आप लोगों को शामिल होना पड़ेगा। प्रोग्राम नसीम जिंदगी 7:30 बजे हमेशा आप लोगों की खिदमत में हम लोग तेहरान टाइम के मुताबिक तेहरान स्टूडियो से हाजिर होते हैं। तो जल्दी से अपने डिवाइसेस, मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप उठाएं और हमारा साथ दें प्रोग्राम में, क्योंकि नसीम जिंदगी आप लोगों का अपना प्रोग्राम है। आप लोग साथ नहीं देंगे तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा।
बिल्कुल, और हम ऐसा ही, और नाजरीन किस तरह हमारा साथ देते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में जो है वो हम नाजरीन को बताएंगे। और इसके अलावा जो है हमारे हफ्ते का मौजू चल रहा है मस्जिद खुदा का घर।
बिल्कुल,
और मुख्तलिफ माहरीन ने जो है इस मौजू पर जो है रोशनी डाली, और हमारे कुछ अजीज नाजरीन ने, जिस तरह कल जो है हमारे साथ नाजरीन जो है फोन लाइन पर थे, अपने इजहार राय भी किया, और सबका हम शुक्रिया भी अदा करते हैं।
इसी तरह आप लोग भी हमारा साथ दें, अपना नंबर दें, हम इंशाल्लाह आप लोगों को कॉल करेंगे, खुद कॉल कर सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर जो है हमारा प्रोग्राम का पहला हिस्सा।
जी हाँ, हदीस और एक फरमान के साथ जो है हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं, और आज मिलकर देखते हैं और सुनते हैं इमाम मोहम्मद जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की एक बेहतरीन हदीस, और उसके बाद जो है प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे।
हमारे साथ रहिएगा।
फ़र्ज़ंद रसूल हज़रत इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है, मेरे भाइयों, मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब शख्स वो है जो मुझे मेरे उयूब बताए।
नाज़िर, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी में, और अब हम आपको बताएंगे कि प्रोग्राम में आप किस तरह हमारा साथ दे सकते हैं। चाहे हमारे मोहतरम माहरीन से आप कोई सवाल पूछना चाहें, या हमारे हफ्ते के मौजू के बारे में इजहार राय करना चाहें, तो जल्दी से आप अपने टैबलेट्स और डिवाइसेस उठाइए। व्हाट्सएप और वाइबर के नंबर जल्दी आप स्क्रीन पर देखेंगे, और यहाँ पर हम ऑनलाइन रहते हैं और आप हमें मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा facebook.com/SUT Morning Show पर भी आप हमारा साथ दे सकते हैं।
बिल्कुल ऐसा ही, और इन मौजूआत के अलावा भी आप हमारी सुबह और हमारे देखने वालों की सुबह को खुशगवार करना चाहते हैं अपने खूबसूरत अल्फाज से, कोई अच्छी बात करके, कोई फरमान बता के, कोई हदीस बता के, तब भी आप हमें nasimezindagi@gmail.com, आसान रास्ता मैंने आपको बताया, रुबाब ने आपको सारे सख्त रास्ते बताए, आप ईमेल कर सकते हैं। उसी पे हैंगआउट भी है, उसी पे गूगल प्लस भी है इसी जीमेल के साथ, उन पे आप पैगाम हमें भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हम लोग कोशिश करते हैं कि हमेशा अपनी तस्वीर अपलोड करते रहें। उसके अलावा यूट्यूब पर भी सहार उर्दू TV को टाइप करेंगे तो हमारा वेबसाइट की जो है सारी वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। वहाँ पर डॉक्टर्स मॉर्निंग शो के प्लेलिस्ट के आइकन के साथ हमारे प्रोग्राम वहाँ पर अपलोड होते हैं, तो वहाँ पर भी आप हमारे प्रोग्राम देख सकते हैं। तो बहरहाल, और स्टूडियो के नंबर्स भी आपको अभी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे, उनके जरिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल करके अपना नंबर दें या पैगाम के जरिए अपना नंबर दें, हम लोग कोशिश करेंगे आपसे रابطہ करने की।
बिल्कुल ऐसा ही है खुर्रम, और हमारे जो अजीज नाज़रीन हैं, जैसे ही मैंने सुबह टैबलेट ऑन किया तो सबसे पहला मैसेज जो मैंने देखा वो शफकत मोहम्मद साहब का था कश्मीर से, और उसके बाद इकराम रईसी साहब का जो था मैसेज था, उन्होंने कुछ तस्वीर भी हमारे साथ शेयर की है, फरमान वगैरह है उसमें, और उनका हम बहुत शुक्रिया भी अदा करते हैं।
बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल हमारा साथ दें अच्छी अच्छी बातों के साथ। और यहाँ पर हम बताते चले कि यहाँ पर डॉक्टर अमजद हयात साहब हमारे साथ होंगे, PhD फेलो यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज। बालों के गिरने के इलाज के बारे में डॉक्टर साहब हमारे से गुफ्तगू कर रहे हैं, बड़ा अहम मौजू चल रहा है और बड़ा इसरार था हमारे नाज़रीन का, और इंशाल्लाह डॉक्टर साहब का आज हिस्सा जो है वो आप लोग जरूर मुलाजा फरमाएं, उम्मीद कर रहे हैं आपको पसंद आएगा।
चले खुर्रम, ये तो आपने अच्छी बात है याद दिला दी मुझे कि फेसबुक पर 2-3 सवाल थे हमारे पास इस सिलसिले में, तो इंशाल्लाह प्रोग्राम के दौरान मैं वो पूछने की कोशिश जरूर करूंगी डॉक्टर साहब से। इसके अलावा हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे जनाब आमिर लाशारी साहब, और हमारे हफ्ते के मौजू के बारे में उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। उनका आज का मौजू रहेगा मस्जिद खुदा का घर है, इसे काबिल एहतराम और मुफीद होना चाहिए,
बिल्कुल
इससे हमारी गुफ्तगू रहेगी। जी
जबरदस्त। तो बहरहाल अब बातें कम करेंगे हम लोग, और थोड़ी सी जान बनाएंगे, थोड़ी सी वर्जिश करेंगे, कि वर्जिश बहुत सी बीमारियों से इंसान को बचाता है। ऐसी बीमारियां जो नाजरीन यकीन माने कि हमें यकीन भी नहीं होता, बैठे बिठाए कुछ लोग बारह कंप्यूटर पर काम करते हैं, बैठे बिठाए वो बीमारियाँ लग जाती हैं, ऐसी नर्व्स की बीमारियाँ हैं, स्पाइनल कॉर्ड की हैं, तो थोड़ी सी वर्जिश कर लेने से इंसान बिल्कुल सही सलामत रहता है। तो
बिल्कुल
चलते हैं मिलके वर्जिश करते हैं,
बिल्कुल ऐसा ही है। साथ मिलकर देखते हैं हमारे प्लैटीज का हिस्सा, उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे।
हमारे
हमारे साथ
साथ
रहिएगा।
रहिएगा।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، ہمیں امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے، اور آج جو ہم ورزش بتا رہے ہیں اس کے اہم نکات پر آپ پوری توجہ دیں گے تاکہ آسانی کے ساتھ یہ ورزش کر سکیں۔ تو دوستو تیار ہو جائیے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اسٹیپ ہے اس کے ابتدا میں ہم چاروں ہاتھ پیروں کا استعمال کریں گے، اور پیر کولوں کی چوڑائی میں کھولیں گے جبکہ ہاتھ شانوں کی چوڑائی میں ہم کھولیں گے۔ کلائی، کوہنی اور شانے ایک ہی لائن میں رہیں گے، اور اس کے بعد ہم جسم کو سامنے کی طرف کھولیں گے۔ دیکھیے میرا ایک پیر پیچھے کی طرف جائے گا، میں آپ کو اس اینگل سے دکھاتا ہوں۔ دیکھیے میرا پیر پیچھے کی طرف چلا گیا اور ہتھیلی آگے کی طرف گھوم گئی، اور ہاتھ کو سر کے پیچھے لے کر جائیں گے، سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے پیر اوپر لے آئیں گے۔ اگر آپ کے کمر میں کوئی تکلیف ہے یا گھٹنے میں تکلیف ہے تو پیر کو زیادہ اوپر لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ شروع کرتے ہیں، سانس لیجئے، سانس چھوڑتے ہوئے پہلو کے بل گھوم جائیں، ہاتھ ران پر رکھیں۔ دیکھیے میرا گھٹنا بالکل آگے کی طرف ہے اور ہاتھ شانے کے نیچے ہے، سامنے کی طرف ہتھیلی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک سطح پر ہیں۔ ہاتھ اوپر لے جائیں گے، دائنے ہاتھ کو سر کے پیچھے رکھیں گے، سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے دھیرے دھیرے پیر کو اوپر لے آئیں گے، اور سانس لے کر پیر نیچے رکھیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے پیر کو اوپر لا کر رک دیں گے، پھر سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے پیر کو آگے لے کر آئیں گے، اور سانس لیتے ہوئے پیر کو پیچھے لائیں گے اور پھر سانس چھوڑتے ہوئے تھوڑا سا پیچھے لے جائیں گے۔ ایک بار پھر پیر زمین پر رکھیں، دوسرے زاویے سے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ہاتھ سر کے پیچھے رہے گا، سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے پیر اوپر لائیں گے، سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے پیر کو آگے لے آئیں گے، پیٹ کے مسلس پوری طرح سے کھینچے رہیں، 90 ڈگری سے زیادہ پیر کو آگے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بار پھر کرتے ہیں، سانس چھوڑتے ہوئے پیر آگے آئے گا اور پھر سانس لے کر پیر پیچھے۔ آپ لوگ ریلیکس ہو جائیں، اگلا مرحلہ جو ہے اس میں ہم پیر کو تھوڑا پیچھے لے جائیں گے۔ اس مرحلے میں ہم پیر کو اوپر سے تھوڑا سا پیچھے کی طرف لے جائیں گے، بہت زیادہ پیچھے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پہلو کی جانب سے آپ کو دکھاتا ہوں، دیکھیے میں بہت زیادہ پیچھے نہیں لے جاتا ہوں پیر کو، بلکہ تھوڑا سا، کیونکہ اگر آپ پیر کو زیادہ پیچھے لے جائیں گے تو کمر پر پریشر آئے گا، بلکہ تھوڑا سا پیر کو لے جائیں گے تو اس سے رانوں میں کھنچاؤ پیدا ہوگا، اور یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اس پورے اسٹیپ کو پیٹ کے مسلس کے ذریعے ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہاتھ زمین پر رکھیں اور دوستوں کے ساتھ شروع کرتے ہیں، ہاتھ سر کے پیچھے، ناک سے سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے پیر کو اوپر لے آئیں گے، پنجے کھینچے ہوئے رہیں، پیٹ کے ذریعے کنٹرول کریں، سانس لیجئے اور سانس چھوڑتے ہوئے پیر کو آگے کی طرف لے کر آئیں، اور سانس لے کر پیچھے لائیں گے اور پھر سانس چھوڑتے ہوئے تھوڑا سا پیچھے لے جائیں گے۔ ایک بار پھر کرتے ہیں، سانس لیں گے، سانس چھوڑتے ہوئے پیر آگے، سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے پیر پیچھے، اور پہلے والی حالت میں آ جائیں۔ ناظرین امید ہے کہ آپ نے اہم نکات پر پوری توجہ دی ہوگی۔ میں اپنے ساتھی سے کہوں گا کہ وہ یہاں پر آئیں، میں ان کے جسم پر آپ کو کچھ اہم باتیں بتاتا ہوں۔ ہتھیلیاں زمین پر ہیں، ہاتھ شانوں کی چوڑائی میں کھلے ہوئے ہیں، سانس لیں، سانس چھوڑتے ہوئے پہلو کے بل گھومیں، ہاتھ ران پر رہے، دیکھیے کہ پیر، گھٹنے، شانے اور ہاتھ سب ایک لائن میں ہیں، سانس لیں اور سانس چھوڑتے ہوئے ہاتھ کو سر کے پیچھے لے جائیں. سانس لیں, سانس چھوڑتے ہوئے پیر کو تھوڑا سا اوپر لے کر آئیں. دیکھیے جب پیر کو اوپر لے کر آتے ہیں تو پیر آگے یا پیچھے کی طرف نہیں ہوتا بلکہ ہاتھ کی اور جسم کی سیدھ میں ہی ہوتا ہے. ایک بار پھر کریں, سانس لیں, سانس چھوڑتے ہوئے پیر اوپر لائیں. دیکھیے پیٹ بھی اندر کی طرف ہے پوری طرح سے. سانس چھوڑتے ہوئے پیر آگے لے جائیں, بہت اچھا, اور سانس لیتے ہوئے پیر پیچھے لائیں اور سانس چھوڑتے ہوئے اور پیچھے لے جائیں, بہت اچھا. پیر نیچے رکھیں, بہت شکریہ. ناظرین ہمیں امید ہے کہ آپ نے یہ اسٹیپ اچھی طرح سے سیکھ لیا ہوگا. ہمارا پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. یہ اسٹیپ ہم آپ کو پھر سے کر کے دکھائیں گے. اسٹیپ کی شروعات میں چاروں ہاتھ پیر سے تیار ہوں اور سانس لیں اور سانس چھوڑتے ہوئے آگے کی طرف گھوم جائیں. پیر زمین پر رہیں, ہاتھ جسم کے نیچے, سانس لیں اور سانس چھوڑتے ہوئے دایاں ہاتھ سر کے پیچھے, سانس لیں اور سانس چھوڑتے ہوئے پیر کو اوپر لائیں. سانس لیں اور سانس چھوڑتے ہوئے پیر کو آگے کی طرف لے کر آئیں. سانس لیں اور پیر کو پہلے والی حالت پہ لائیں اور پھر سانس چھوڑتے ہوئے پیچھے لے جائیں. ایک بار پھر کرتے ہیں, سانس لیں, سانس چھوڑتے ہوئے پیر آگے کی طرف, سانس لیں اور سانس چھوڑتے ہوئے پیر پیچھے.
جی عزیز ناظرین, آپ نے پریکٹس کا حصہ بھی دیکھا. خورم نے ایک بات کہی تھی پریکٹس کے حصے سے پہلے کہ آپ نے جو ہے ہلکی پھلکی ورزش کرنی ہے تاکہ آپ کو بہت سی مختلف بیماریوں سے یہ بچائے رکھتا ہے. لیکن پریکٹس کی ورزش کیونکہ یوگا اور ایروبک کے بیچ میں ایک خاص ورزش ہے, آپ کو اس کے نکات کا جو یہ صاحب آپ کو بتا رہے ہیں بہت بہت خاص خیال رکھنا ہے. کیونکہ اگر ذرا سے جو خورم آپ نے حرکت جو ہے وہ صحیح طرح انجام نہیں دی تو آپ کے اسپائنل کارڈ کا مسئلہ جو ہے, ریڑھ کی ہڈی میں جو ہے کافی مسائل پیش آ سکتے ہیں.
تھوڑا بدن کو گرم کر لیں پہلے, تھوڑی سی وہ
میرا
گربان زاروں نے پکڑا جی آپ نے ورزش کرنے کا.
بالکل ایسا ہی ہے. اور یہاں پر ہمیشہ کی طرح شفقت محمد صاحب کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. جی ہاں, اور انہوں نے کچھ خوبصورت جملے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں. انشاءاللہ پروگرام کے دوران میں جو ہے پڑھنے کی کوشش ضرور کروں گی. اور میرے خیال سے وقت ہوا ہم چلتے ہیں اسلام آباد,
ٹھیک ہے,
جہاں پر جناب عامر لاشاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر لاشاری صاحب سلام عرض کرتی ہوں آپ کی خدمت میں, پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں, صبح بخیر کہتی ہوں. ہمارے ہفتے کا موضوع چل رہا ہے مسجد خدا کا گھر, اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے مسجد خدا کا گھر ہے, اسے قابل احترام اور مفید ہونا چاہیے. میں چاہوں گی آپ اس موضوع پر روشنی ڈالیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید اور احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احادیث ائمہ علیہم السلام میں مسجد کو اللہ کے لیے خاص قرار دیا گیا ہے. ان المساجد للہ فلا تدعوا کی آیت ملتی ہے, تو کہیں پہ ہمیں جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ کا صدر دفتر جو ہے وہ مسجد نبوی کو قرار دیتے نظر آتے ہیں, تو کہیں ہمیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, ہزاروں اپنے طلباء کو, ہزاروں اپنے شاگردوں کو مسجد نبوی میں بیٹھے درس دیتے نظر آتے ہیں. اسی طرح سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے صدر مقام یعنی ریاست اسلامیہ کا جو کیپیٹل تھا اس کیپیٹل کا جو صدر دفتر قرار دیا وہ مسجد کوفہ کو قرار دیا. اسی طرح آگے ایک جملہ چل کے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب حضرت حجت اجل اللہ فرجہ شریف تشریف لائیں گے تو وہ بھی مسجد سے ہی مسجد میں ہی تشریف لائیں گے, یعنی مسجد الحرام بیت اللہ شریف کے, بیت اللہ شریف وہ مقام ہے کہ جہاں ان کا مقام ظہور ہے. یہ وہ مسجد کا یعنی افادیت کے یہ وہ پہلو ہیں کہ جو ہمیں ائمہ علیہم السلام کی زندگی سے نظر آتے ہیں, جناب رسالت امام کی سیرت سے ہمیں جھلکتے نظر آتے ہیں کہ اسلام کی ترویج ہو, معاشرتی سماجی مذہبی معاملات ہوں, یہ سارے کے سارے مسجد سے ہی پھوٹتے ہیں. یعنی ان سب انسان کی فرد کی اور معاشرے کی زندگی کا جو تعلق ہے وہ براہ راست مسجد کے ساتھ ہے. اب اس کی یہ تو افادیت تھی، اس کا احترام یہ ہے کہ مسجد کے اندر اسلام نے، آئمہ علیہم الصلوۃ والسلام نے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں کہ مسجد میں کچھ کام نہیں ہو سکتے ہیں. مثلا مسجد میں انسان کو سونے سے روکا گیا ہے،
ٹھیک،
مسجد میں انسان کو سونے سے روکا گیا ہے، مسجد کو فقط عبادت الہیہ کے لیے مخصوص کیا گیا ہے. مسجد میں آپ، بعض حالتیں انسان کی ایسی ہیں کہ ان حالتوں کے اندر آپ مسجد کا احترام جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے اس میں انٹر نہیں ہو سکتے. اسی طرح مسجد میں اونچا بولنے سے منع کیا گیا ہے، مسجد میں لاغو گفتگو سے روکا گیا ہے، مسجد میں مسجد کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے تلاوت قرآن مجید اور عبادت الہیہ پر زور دیا گیا ہے. یہ اس کے احترام کے پہلو ہیں جن کو ملحوظ رکھنا اسلام میں بہرحال لازم قرار دیا گیا ہے. اس کی افادیت جو ہے جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ مسجد کی افادیت میں وہ معاملات آ جاتے ہیں کہ ریاست کے امور کو بھی وہاں سے کنٹرول کیا جاتا ہے. یہ مسجد وہ مقام ہے کہ جہاں سے تبلیغ اسلام، جہاں سے ترویج اسلام کے جو سرچشمہ ہے، ایک یعنی خیر کا سرچشمہ ہے، جس کے اوپر اسلام میں خیر کا لفظ صادق آئے گا، اس کا تعلق بہرحال جب بھی ہم تاریخ اسلام کی ورق گردانی کریں گے تو اس کا تعلق بہرحال ہمیں اسلام مسجد کے ساتھ ملتا ہوا نظر آئے گا. آئمہ علیہم السلام نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ مسجد میں گزاری ہیں. اسی طرح شبہائے قدر کے موقع پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام 23ویں کی شب کو اپنا بستر ہی مسجد کو قرار دیتے تھے، یعنی آپ پوری رات وہاں گزارتے تھے. انسان اگر خدا کو پانا چاہتا ہے، اگر وہ معرفت الہیہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو بہرحال اس کو مسجد کے ساتھ پڑے گا. جیسا کہ سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے مسجد جو ہے وہ جنت کی مانند ہے.
جی.
یعنی مومن کا دل مسجد میں خوش ہوتا ہے، جبکہ منافق کا دل جو ہے وہ دیگر جگہوں پر خوش ہوتا ہے. اسلام میں مسجد کی مقام و منزلت ہو یا مسجد کی افادیت ہو، اس سے چندہ انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ اسلام کے اپنے سارے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اسے، کہ یہ اسلام میں ساری چیزوں جو ہیں نا ایک ایک کر کے بتائی گئی ہیں مساجد کے حوالے سے.
جی.
اب ہم مسجد کی ایک افادیت، جس سے یعنی غیر مسلم لوگ جو ہیں کچھ چیزوں سے مسجد سے خوف زدہ ہیں، انہوں نے مسجد کو یعنی اس طرح پیش کرنے کی کوشش کی ہے مستشرقین نے کہ یہاں سے شر آتا ہے. در حقیقت وہ ان کا اندر کا خوف ہے کہ جس خوف کو وہ مسلمانوں کو ڈی فیم کر کے اپنے اس خوف کو جو ہے نا وہ ایک اور انداز میں پیش کرنے جا رہے ہیں.
صحیح.
اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسلام میں مسجد ہمیشہ امن کا درس دے گی، مسجد سے ہمیشہ پیار محبت اخوت کی بات آئے گی. مسجد سے جب بھی بات آئے گی تو آئے گی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مسجد کے حوالے سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. رہبر کبیر حضرت امام خمینی نے مسجد کو مسلمانوں کا عالم اسلام کا مورچہ قرار دیا ہے. اب مورچے کی افادیت کیا ہے یہ دیکھا جائے. مورچہ جہاں انسان کو، جہاں جو مورچے میں بیٹھا ہوتا ہے وہ اس کا ڈیفینس ہوتا ہے، جو جہاں وہ دشمن سے مورچہ جو ہے مورچے میں بیٹھے ہوئے فرد کو بتاتا ہے، وہاں پہ وہ یہ بھی کرتا ہے. مورچے میں بیٹھ کے انسان جو مورچے میں بیٹھا ہوتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ دشمن کے اوپر اٹیک بھی وہیں سے مورچے سے کر رہا ہے.
بالکل ایسا ہی ہے.
یعنی مساجد جو ہیں وہ عالم اسلام کا مورچہ ہیں.
بہت شکریہ، بہت شکریہ محترم عامر لاشاری صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اسلام آباد سے آپ نے ہمیں جوائن کیا اور مسجد کے احترام اور جو مفید فوائد وغیرہ ہیں اس پہ آپ نے اشارہ کیا، بہت شکریہ آپ کا ادا کرتے ہیں.
جی بالکل، لاشاری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہرحال آخری جو نقطہ انہوں نے اٹھایا کہ مسجد کو ایک ایسی جگہ جہاں سے بہرحال حملہ کیا جا سکے، بات ان کی تھوڑی سی ادھوری رہ گئی، وقت ہمارے پاس کم تھا. کہنے کا مطلب یہی تھا ان کا اور جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ یہاں، یہ آپ کی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ بچے ہوئے ہو، یعنی محفوظ ہو، ٹھیک ہے. اور لیکن اگر کوئی آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے تب آپ اس کا جواب دے سکتے ہو. یہ نہیں کہا گیا کہ یہ جو ہے ایک اٹیک کرنے کی جگہ ہے, ہم جو ہے یہاں سے بیٹھ کسی پہ حملہ کریں,
ایک دائرہ جس میں آپ محفوظ ہیں, لیکن اگر اس دائرے کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتے
تو آپ بالکل جواب اس کا دیں. تو بہت شکریہ, بہرحال ایک مختلف زاویے سے انہوں نے روشنی ڈالی لاشاری صاحب نے. ہم نے جو ہے ظاہری بات ہے ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں ناظرین کہ ہر زاویے سے ہمارے موضوعات پہ روشنی ڈالی جا سکے. کل ہم لوگوں نے تھوڑا سا اس سے مختلف زاویے پہ بات کی تھی, ہم لوگوں نے تھوڑا سا یہ بات کی تھی کہ مسجد کو اور مختلف کاموں کے لیے بھی استعمال کیا جائے, وہاں پر سیاسی گفتگو کی جائے, وہاں
اجتماعی بحث ہو,
بالکل اجتماعی بحث ہو, کوئی مسئلہ ہے محلے میں اس کو ڈسکس کیا جائے. لیکن لاشاری صاحب نے جو بہرحال ایک دوسرے زاویے سے بتایا کہ اس کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں اپنی ساتھ لے کے آیا ہوا ہے کوئی, کیا بہرحال تو ہر چیز کو بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے, احترام اپنی جگہ ہے اور اس کا استعمال اور اس کا مفید استعمال بھی اپنی جگہ ہے.
جی ہاں, بہت شکریہ خرم. یہاں پر اپنے آج فیس بک کے ناظرین کے تھوڑے جو ہے میسیجز پڑھ لیتے ہیں, جس میں سے سکایا حمدانی نے جو ہے ہمیں میسج لکھا ہے کہ بہت خوشی ہو رہی ہے, ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کا پروگرام بہت ہی معلومات سے بھرا ہوا ہے اور یونیک بھی ہے. اب یہ میسج انہوں نے انگلش میں لکھا تھا, میں نے اس کا جو ہے اردو ترجمہ کر دیا. اس کے علاوہ طلعت اعجاز صاحبہ کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, انہوں نے میرے خیال سے ہماری کچھ تصاویر جو ہیں لائیو پروگرام کی کھینچ کر ہمیں بھیجی ہیں, ان شاء اللہ وہ میں آج دکھاؤں گی. اس کے علاوہ محمد خان لغاری صاحب کا بھی ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, اور کاظم علی صاحب کا, اور اس کے علاوہ فاطمہ اسد صاحبہ نے ہم سے سوال بھی پوچھا ہے جو بالوں کے گرنے کے بارے میں, ان شاء اللہ ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھ لیں گے.
اچھا یہ تو بتائیں کہ آپ نے ٹرانسلیشن کب سے سیکھی ہے؟
اچھا میں نے,
ہمیں جو ہے وہ آفس میں ایک شخص کی ضرورت ہے جو ٹرانسلیٹ کر سکے, اگر آپ کا ٹائم فارغ ہے تو آپ وہاں پر
چلے, یہاں پر مجھے ایک جاب آفر بھی مل گئی, میں یہ بول سکتا ہوں. ٹھیک ہے خورم, بہت شکریہ آپ کا. یہاں پر میرے خیال سے چلتے ہیں ایران کی سیر کرتے ہیں,
اصفہان کی سیر.
جی ہاں, اصفہان کی سیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے,
اصفہان. جی اصفہان چلتے
ہیں. کہتے ہیں اصفہان نصف جہان ہے, آدھی دنیا ہے.
ایرانی کہتے ہیں کہ جی آدھی دنیا ہے, یعنی اگر آپ نے اصفہان دیکھ لیا تو آپ نے آدھی دنیا دیکھ لی.
اچھا ہمارے یہاں لاہور کے بارے میں کہا جاتا ہے نا,
ہاں جی
لاہور, لاہور نہ دیکھا, لاہور لاہور.
بہرحال اور یہ تو ہے, ہر شہر کے کچھ ہیں مسائل جو ہے, مختلف ہندوستان کے شہر ہیں, وہاں ہر شہر میں,
یعنی ہر ملک میں ایک خاص شہر ہے جہاں پہ آپ نے وہاں نہ گئے ہو تو کچھ نہ دیکھا.
بالکل ایسا ہی ہے. تو چلیں آپ ایران کا جو
اصفہان کی سیر,
اصفہان ہے اس کو دیکھتے ہیں. چلیں
ٹھیک ہے, اصفہان کی سیر کرتے ہیں, اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے.
تو ناظرین ہم اس وقت اصفہان شہر میں ہیں, اور اس شہر کی ایک مشہور عمارت ہے چہل ستون, جو پرانے زمانے میں بادشاہوں کا محل ہوا کرتا تھا. ہم اس عمارت کے مرکزی ہال میں موجود ہیں. یہاں کی تصویروں کو دیکھ کر پرانے زمانے کے ایران سے بہت آسانی کے ساتھ آشنائی حاصل کی جا سکتی ہے. اس محل میں داخل ہوتے ہی پرانے ایران کی تہذیب و ثقافت آپ کی رگوں پہ میں سرایت کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے, یہاں تک کہ آپ اس زمانے کے شاہوں اور عام آدمی کے اختلاف کو بھی بڑے واضح طور پر محسوس کر سکتے ہیں. اس وقت ہم بد قسمتی سے ٹی وی کے کیمرے کے لینس سے آپ کو یہ تصویر نہیں دکھا سکتے, کیونکہ کیمرے کی تیز روشنی ان بے حد قدیم تصویروں کے لیے ذرا رسا ہے. تو بہرحال آپ کو میری باتوں پر اعتماد کرنا پڑے گا, اور میں اپنے الفاظ کے ذریعے جو منظر کشی کروں گا وہ مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے کافی ثابت ہوگی. چہل ستون یا اصفہان میں کسی بھی جگہ پہ آپ جائیں تو آپ کو ہر طرح کے سیاح نظر آ جائیں گے. میں بھی اس وقت ایک سیاح سے ایک مختصر انٹرویو کرنے جا رہا ہوں, ان کا تعلق لبنان سے ہے اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں. تو آپ کا نام قسان ہے؟
جی ہاں قسان آپ کتنے دنوں سے ایران میں ہیں؟
میں دو دن پہلے ہی آیا ہوں.
کیا آپ پہلی بار ایران آئے ہیں؟
جی ہاں ایران کا یہ میرا پہلا سفر ہے.
اچھا اصفہان. تو اصفہان آپ کو کیسا لگا؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ شہر اصفہان نصف جہان کہلاتا ہے؟
جی ہاں یہ مجھے بتایا گیا ہے. اور جب میں یہاں پہنچا تو ایک طرح کا احساس تفاخر ہوا کہ میں ایسی نفیس جگہ پر آ سکا ہوں. ساری جگہ میرے لیے بڑی دلچسپ ہیں. صبح سے اب تک میں نے بہت ساری جگہ دیکھ ڈالی ہیں.
قسان آپ ضرور جانتے ہوں گے کہ ایران اور لبنان کے لوگ ثقافتی لحاظ سے ایک دوسرے کے بے حد قریب ہیں. آپ کو یہاں پہنچنے کے بعد لوگوں کے میل جول, طرز معاشرت اور مہمان نوازی کیسی لگی؟ کیا آپ یہاں کے عام لوگوں سے ملے ہیں؟
ہمارے دونوں ملکوں کی اپنی اپنی تاریخ ہے, لیکن میں ایران کی تاریخ کے بارے میں اور زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ اب تک مجھے جو کچھ بھی پتہ چلا ہے وہ میرے لیے بہت ہی دلچسپ ہے. یہاں کے کھانے بھی ڈھیر سارے قسموں کے ہیں اور بہت ہی لذیذ ہیں. مجھے بہت پسند آئے. ہر جگہ ایرانی لوگوں کی مہمان نوازی نے مجھے بہت متاثر کیا. کہیں بھی میں نے یہ محسوس نہیں کیا کہ میں اپنے وطن سے دور ہوں. ہر جگہ مجھے یہاں کے لوگ بڑے سخاوت مند اور ہر طرح سے پوری پوری مدد کرنے والے ملے. مجھے یہ ایران بہت ہی پسند آیا, یعنی مجھے اندازہ نہیں تھا.
بہت اچھے. لبنان خود اپنی غذاؤں کے اعتبار سے ہر جگہ شہرت رکھتا ہے, تو ناظرین جب آپ یہ دیکھیں کہ کوئی لبنانی ایران کی غذاؤں کی تعریف کر رہا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایرانی غذائیں کیسی ہوں گی. بہت بہت شکریہ قسان آپ کا, ہم آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں. ارے ہاں قسان, میں آپ سے ایک آخری سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایران کی سیکیورٹی اور امن و امان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
ہاں میں بھی یہی کہتا ہوں کہ کوئی یہاں کے سیاسی حالات اور یہاں کے ماحول کے خطرات کے اندیشوں کے بارے میں دور سے بیٹھ کر اظہار خیال نہ کرے, بلکہ ایک بار صرف یہاں آ کر دیکھے کہ یہاں کسی قسم کے خطرے کا اندیشہ تک نہیں ہے.
بہت بہت شکریہ. ہمیں امید ہے کہ آپ کا سفر بخیر ہوگا اور صحت و سلامتی کے ساتھ آپ.
بہت بہت شکریہ.
بہت شکریہ.
خدا حافظ.
عزیز ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اور یہاں پر ہمارے پاس ایک میسج آیا ہے کہ اگر اصفہان اصفہان ہے اور لاہور لاہور ہے تو کشمیر بھی بھائی کشمیر ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جی ناظرین ہمارے ساتھ جو ہے آج ڈاکٹر امجد حیات خان صاحب موجود ہیں. بالوں کے گرنے کا علاج جو ہے آج ان کا موضوع رہے گا. اور گفتگو کے حصے میں چلنے سے پہلے میں جلدی سے یہاں پر ایک سوال بھی ان سے پوچھی چلوں گی. فیس بک پر فاطمہ صاحبہ نے ہم سے ایک سوال پوچھا, وہ سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ ان کے جو شوہر صاحب ہیں ان کے اطراف کے بال ہیں لیکن جو بیچ کے جو سر کا بال ہے بال ہیں وہ نہیں ہیں.
اچھا
تو یہ پوچھیں کوئی خاص وجہ ہے کہ صرف یعنی وہاں پر بال نہیں ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟
بہت بہت شکریہ رباب جی. ناظرین خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں گفتگو کے حصے میں. جیسے کہ رباب نے بتایا ڈاکٹر امجد حیات پی ایچ ڈی فیلو تہران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز ہمارے سے یہاں پر موجود ہیں. بالوں کے گرنے کے بارے میں ڈاکٹر صاحب ہمارے سے بات کر رہے ہیں, کچھ عرصے سے بڑا اہم موضوع ہے اور بڑا لوگوں نے پسند بھی کیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پر دوبارہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, زحمت دی ہم نے ڈاکٹر صاحب کو کہ اس موضوع کو آگے چلائیں. اور چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے جواب لیتے ہیں سوال کا. ڈاکٹر صاحب سلام عرض کرتا ہوں آپ کو, کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب شکریہ, بہت شکریہ, اتنا اہم موضوع آپ لے کے آئے کہ ہمارے ناظرین جو ہیں بہرحال بڑے خوش ہیں اس موضوع سے. ڈاکٹر صاحب یہ جو سوال پوچھا گیا ہے کہ درمیان سے, میرے خیال سے یہ سر کی چوٹی کے حصے سے کی بات کر رہے ہیں جی.
بالوں کے گرنے کا جو عمل ہے وہ جب شروع ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے کھوپڑی کا جو سب سے آگے والا حصہ ہے,
ٹھیک ہے,
تو ادھر سے ہی شروع ہوتا ہے. جو باقی کے بال ہیں وہ اپنی جگہ پہ رہتے ہیں,
ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے. اور اس میں ایک بال بات یہ ہے کہ بال جب گرنا شروع ہوتے ہیں اسی جگہ سے تو جو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں تو پیچھے والی جگہ سے بال لے کے اسی جگہ پہ وہ لگا لیتے ہیں,
ٹھیک ہے.
لیکن اس میں یہ ہے کہ ابھی تک اس پہ جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ کلیئر نہیں ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. لیکن بعض لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو یہاں پر جو فولیکل سیلز ہوتے ہیں جس سے بال اگنا شروع ہوتا ہے تو وہ زیادہ سسیپٹیبل ہوتے ہیں.
اچھا
مطلب کیمیکلز کے یا ریڈیئیشنز کے یا جو ہم ٹریٹمنٹ وغیرہ لیتے ہیں مختلف بیماریوں میں میڈیسنز, تو اس میں وہ زیادہ سسیپٹیبل ہوتے ہیں. تو اس لیے جو بھی مطلب بال گرنے کا مسئلہ ہوتا ہے اکثر مردوں میں دیکھا جاتا ہے تو وہ اگلے والا حصہ زیادہ متاثر ہوتا ہے بنسبت پیچھے والے ہیں.
ٹھیک ہے, بالکل صحیح.
تو یہ تو اس کے لیے میرے خیال میں تو اے سچ کوئی
پریشان ہونے والی کوئی
پریشان ہونے والی کو اکثر ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جس کے آگے کی طرف سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ مالدار ہوتا جاتا ہے.
بالکل ایسا ہی ہے.
تو
یا سوچ کچھ کہتے ہیں سوچتا زیادہ ہے
اسٹریس کی وجہ سے. اچھا, اکثر لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف لوگ مختلف ٹینشن میں گرے ہوئے ہیں.
ٹھیک ہے.
اور اس کے علاوہ جو ریڈیئیشنز ہیں, جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ریڈیئیشنز ہیں, اور جو مختلف کیمیکلز لوگ استعمال کرتے ہیں, مطلب شیمپو ہوتے ہیں, شیمپو تو مطلب اس کا کور تو ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی جو چیز ہوتی ہے وہ اکثر ایک نمبر نہیں ہوتا, اس میں مختلف کیمیکلز ہوتے ہیں, تو پھر وہ ہمارے بالوں کو متاثر کرتے ہیں. اور سب سے زیادہ جو متاثر ہوتا ہے وہ اگلے والا حصہ ہوتا ہے, کیونکہ ان سیلز کی سسیپٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو بیک سائڈ آف دا ہیڈ.
بالکل صحیح. تو اس کا مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی کیونکہ جو ہے درمیان سے ہٹ رہے ہیں یا آگے سے بال گر رہے ہیں تو کوئی خاص بیماری نہیں ہے.
بیماری خاص نہیں ہے,
تو یہ نارمل جیسے پروسیس میں گرتے ہیں وہ اسی طرح گرتے ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو ہے یہ تو بہرحال ان سے سوال تھا, ہم نے پوچھ لیا کیسے کہاں سے ہم لوگ شروع کریں گے, بال گرنا کا کیا کیسے علاج کیا جائے, کیسے اس کو روکا جائے.
اب بال گرنے کا علاج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو علاج یہ ہے کہ آپ میڈیسنز کے سائڈ پہ جاتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم خوراک اپنی اس میں ایسے چینجز لے آئیں.
ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے, کہ وہ آپ کو جو نیوٹرینٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں, جو منرلز ریکوائرڈ ہوتے ہیں, وٹامنز اور پروٹینز ریکوائر ہوتے ہیں, کہ وہ آپ کو پراپر طریقے سے اور پراپر اماؤنٹ میں مل جائیں.
ٹھیک ہے.
جب ان چیزوں کی پراپر اویلیبلٹی ہوگی تو آپ کے بال گرنے کا جو عمل ہے وہ ریڈیوس ہوتا جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ بعض لوگ اکثر یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں مختلف فوڈس ہیں.
ٹھیک ہے.
مطلب آپ جو خشک میوہ ہم اس کو کہتے ہیں, جو والنٹس ہو گئے, بادام ہو گئے, مونگ پھلی ہو گئے, تو ان میں مختلف پروٹینز اور وٹامنز ہوتے ہیں. تو اگر ہم یہ چیزیں کھائیں, لیکن اکثر لوگوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں ویجیٹیرین ہوں اور نان ویجیٹیرین.
اچھا,
تو یہ جو کیٹیگریز ہیں یہ ہم لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہیں.
ٹھیک ہے.
بلکہ انسان کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, بعض پروٹین اس کو مطلب ویجیٹیبلز میں ملتی ہیں لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ گوشت میں اویلیبل ہیں.
ٹھیک ہے.
تو اگر ہم دونوں کو ایک ساتھ ملا کے وہ کھا لیں تو میرے خیال میں یہ جو مسئلہ بال گرنے کا, جو سیلز ہوتے ہیں فولیکل سیلز جس سے بال اگتے ہیں, تو وہ بہت حد تک اس میں نورشمنٹ آ جاتی ہے اور ان کو پراپر خوراک مل سکتی ہے.
ٹھیک ہے.
اور اس خوراک کی ملنے کی وجہ سے پھر وہ پراپر گروتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو دوسری بات تو یہ ہے کہ ہم میڈیسنز کی طرف جاتے ہیں تو اس کے لیے مختلف میڈیسنز اویلیبل ہیں.
ٹھیک ہے.
لیکن میڈیسنز یہ ہیں کہ آپ یوز کریں تو ہو سکتا ہے وہ آپ پہ کام کر لیں, ہو سکتے ہیں کہ وہ نہ کر لیں. تو اس وجہ سے سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنی غذا میں, اپنی جو خوراک ہے اس میں ایسے چینجز لے آئیں کہ ویجیٹیرین جو ویجیٹیبلز ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ گوشت وغیرہ جو ہوتا ہے وہ ساتھ دونوں استعمال
بیلنس میں رکھیں,
بیلنس ڈائٹ یوز کریں, تو انشاءاللہ یہ والا مسئلہ جو ہے بہت جلدی ختم ہو سکتا ہے.
اچھا ڈاکٹر, یہ چیزیں ابھی آپ نے یہاں پر تصویر میں دکھائیں, یہ خاص ان کے بالوں کے ہی لیے فائدہ مند ہے؟
بالوں کے لیے بھی ہے لیکن اس میں جو کمپوننٹس ہوتے ہیں, جو پروٹینز, وٹامنز, منرلز ہوتے ہیں, تو وہ دوسرے سیلس کو بھی نورش کرتے ہیں.
ٹھیک ہے.
مطلب یہ ہے کہ جو بلڈ سیلس ہو گئے,
پورا پروسیس ہے.
تو کیونکہ جو سیلس کو خوراک مہیا کیا جاتا ہے وہ بلڈ خوراک لے کے جاتا ہے, مطلب پورے بدن میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو جب بلڈ کے سیلز جو ہے وہ خوب اچھی طرح اس کی نورشمنٹ ہوئی ہوتی ہیں, وہ ان میں لے جانے کی جو کیپیسٹی ہے وہ اچھی ہوگی, تو باقی سیلز جو ہے وہ خود اچھی طرح گروتھ کر سکیں
کریں گے. اچھا, بہت شکریہ ڈاکٹر امجد حیات سر. ناظرین, یہاں پر رباب کے پاس ایک اور سوال ہے, تو اگر ہو سکے تو ہم لوگ رباب کے پاس جاتے ہیں تاکہ رباب جو ہے فیس بک پہ جو سوال آیا ہے وہ ہمیں بتائیں کہ کیا اگلا سوال کیا ہے ان کا. جی
بہت شکریہ خورم. جی ہاں ایسا ہی ہے. یہاں پر قرار علی صاحب نے ہم سے یہ سوال پوچھا ہے کہ جب وہ نہاتے ہیں تو وہ گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں, تو آیا گرم پانی کا اور بال گرنے کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟
تعلق ہے. بہت شکریہ. تو چلتے ہیں ڈاکٹر احمد حیات کی طرف, دوبارہ اس سوال کا جواب لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. کیا ڈاکٹر صاحب گرم پانی اور اس کا کیا آپس میں کوئی تعلق ہے؟
تو ہاٹ واٹر وہ ہوتا ہے جو کہ آپ کے سکل کو فیل ہوتا ہے کہ یہ گرم ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے نیم گرم پانی. نیم گرم پانی یہ کہ نہ تو زیادہ ٹھنڈا ہو اور نہ زیادہ گرم ہو. اگر ہم بہت زیادہ گرم پانی سے اپنے بالوں کو دھو لیں تو اس کے اوپر جو سیلز ہمارے ہوتے ہیں وہ خاص قسم کے کیمیکل سیکریٹ کرتے ہیں, جو کہ سر کا جو چمڑا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ رہتے ہیں.
اچھا.
اور ایز اے ریزلٹ وہ جو بالوں کی جڑیں ہوتی ہیں وہ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں,
محفوظ رکھیں گے,
جو باہر کے انوائرمنٹس کی جو گندگی گرد و غبار وغیرہ ہوتا ہے تو اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو جب ہم اپنے سر کو گرم, بہت زیادہ گرم پانی کے ساتھ دھوتے ہیں, نیم گرم کے ساتھ نہیں بلکہ گرم پانی کے ساتھ دھوتے ہیں, تو اس کی جو لیئر ہوتی ہے وہ ڈیگریڈ ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. ایز اے ریزلٹ جو ہمارے سیلز ہوتے ہیں جس سے بال اگتے ہیں, وہ سیلز جو ہے وہ باہر جو انوائرمنٹل کنڈیشنز ہیں اس کو زیادہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. تو وہ ایکسپوجر کی وجہ سے پھر وہ بال گرنے کا عمل زیادہ شروع,
کمزور ہونے شروع ہو جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر امجد حیات صاحب, گفتگو آپ کے ساتھ آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. ناظرین, ڈاکٹر امجد حیات یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی ایچ ڈی فیلو تہران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز. ڈاکٹر صاحب سے ہماری گفتگو چل رہی تھی کچھ عرصے سے بالوں کے گرنے کے سلسلے میں, گفتگو آگے بڑھے گی لیکن ابھی ہم چلیں گے رباب کے پاس.
بہت شکریہ خرم. یہاں پر ایک میسج آیا ہے آپ کے لیے, احسان صاحب نے یہ میسج بھیجا ہے اور انہوں نے آپ کے لیے جو ہے دعائیں کی ہیں اور آپ کو بہت پسند کیا ہے, بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا یہاں پر. اور ناظرین اسی طرح پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں, ساتھ مل کر لیں گے ایک مختصر سا وقفہ اور جلدی سے لوٹیں گے آپ کی خدمت میں, ہمارے ساتھ رہیے گا. عزیز ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں اور یہاں پر ہم آپ کے سوال جو آپ نے ہمارے لیے بھیجے ہیں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کر ابھی کے ابھی آپ کے جو ہے سوال کا جواب دے رہے ہیں. خرم, یہاں پر ایک میسج ہمارے پاس جو فیس بک پر ہے وہ شگفتہ ناز صاحبہ نے بھیجا ہے اور وہ لکھتی ہیں کہ تیل کے استعمال کے بارے میں یہ سوال ہے کہ وہ نہانے سے پہلے بھی سر پر تیل لگاتی ہیں اور نہانے کے بعد بھی سر پر تیل لگاتی ہیں, لیکن پھر بھی ان کے بال گر رہے ہیں اور اس کا کوئی علاج یا تیل کا, جس طرح انہوں نے سوال پوچھا, تیل کا کیا لینا دینا ہے؟
بہت شکریہ, بہت شکریہ, شکریہ ادا کرتے ہیں. دیکھیں ناظرین, ڈاکٹر امجد حیات صاحب یہاں پر آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں, تو آپ اسی طرح مختلف بیماریوں کے سلسلے میں بھی ہمارے سے سوال پوچھا کریں. ہم لوگ پوری کوشش کریں گے کہ اسی ٹائم اپنے ڈاکٹر حضرات جو زحمت کرتے ہیں اور تیار کر کے لاتے ہیں ٹاپک کو بہتر طریقے سے, تاکہ آپ لوگ سوالوں کے جواب, آپ کو مفید انفارمیشن دی جا سکے. ابھی اتفاقاً ڈاکٹر صاحب سے ہماری یہی بات ہو رہی تھی کہ تیل کا کیا فائدہ ہے اور سوال بھی آپ کا آ گیا, تو چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے گفتگو آغاز کرتے ہیں دوبارہ. ڈاکٹر صاحب جی, تیل کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے, کیا
مختلف قسم کے تیل اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ جیسے سرسوں کا تیل استعمال ہوتا ہے, زیتون کا تیل, کوکونٹ آئل, یہ ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں. تو تیل میں جو سیلس کے لیے کمپوننٹس ریکوائر ہوتے ہیں جو اس کی گروتھ کے لیے, نورشمنٹ کے لیے, تو وہ سارے تیل میں موجود ہوتے ہیں. لیکن سیلس کو ایک طرف سے خوراک ملتی ہے بلڈ کے تھرو, نیچے سے سیلس کے خوراک آتی ہے اور وہ لیتا ہے اور اس میں گروتھ ہوتی رہتی ہے. لیکن دوسرا پروسیجر یہ ہے کہ جب ہم تیل اوپر سے لگاتے ہیں تو اس میں ڈیفیوژن کے ذریعے سے وہ ہمارے سکن کے اندر چلے جاتے ہیں, جذب ہوگا اور وہ جو ہے سیلس کو پراپر خوراک دیں گے. تو اس میں جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں وہ خوراک ان کو ملتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر اس کی سیلز کی گروتھ ہوتی ہے. لیکن بعض لوگ اس میں احتیاط نہیں برتتے, اکثر وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ تیل تو لگا لیتے ہیں لیکن پھر دو دن, چار دن, تین دن تک وہ اپنے بالوں کو نہیں دھوتے. تو اس کی وجہ سے اس میں جو گرد و غبار ہمارے انوائرمنٹ میں ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے اور ایز اے ریزلٹ وہ اس کے سر کے اوپر ایک تہ بنا دیتا ہے. اس تہ بننے کی وجہ سے پھر ہمارے سیلز کی جو باہر انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکشن ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر یہ ساری چیزیں اس کو متاثر کر سکتی ہیں. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ تیل استعمال کریں, اور تیل کو استعمال کرنے کے بعد اگر رات کو آپ تیل استعمال کرتے ہیں تو صبح ایٹ لیسٹ اپنے بالوں کو نیم گرم پانی سے دھوئیں, خوب دھوئیں تاکہ وہ تیل وغیرہ جو ہے وہ کم ہو جائے اس کی, اور وہ اپنی طرف ڈسٹ کو زیادہ اٹریکٹ نہ کریں. لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ سسیپٹیبل ہوتے ہیں, ان کو الرجی ہوتی ہے تیل سے.
جی جی.
تو جب ان کو الرجی ہوتی ہے تو پھر وہ کسی دوسری قسم کا تیل استعمال کر کے وہ اپنے سر کو مطلب پورا خوراک وغیرہ پہنچا سکتے ہیں.
ٹھیک ہے.
اور اس میں ایک بات یہ کہ تیل میں اینٹی فنگل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں.
اچھا
ٹھیک ہے, جو اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں وہ فنگل گروتھ کو سٹاپ کرتے ہیں.
زبردست.
تو اس لیے اگر تیل کا استعمال نیچرل پروڈکٹس جتنے بھی ہیں وہ شیمپو کے مقابلے میں یا جو دوسرے سنتھیٹک کیمیکلز ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتے ہیں اور زیادہ جو ہے بالوں کی اور نشوونما کے لیے اچھے ہوتے ہیں.
اس کا مطلب یہ ثابت ہے کہ باہر سے بھی آپ غذا دے سکتے ہیں اپنے بالوں کو اس کے جلد کے ذریعے. اچھا ڈاکٹر صاحب, مالش کرنا یعنی تیل لگا کے پھر مالش کرنا, آئی یہ صحیح ہے یا نہیں؟
اب مالش کرنے کے لیے مختلف طریقے لوگ یوز کرتے ہیں, جس طرح آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہ فٹ پاتھوں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور سر کی مالش کرتے ہیں تیل سے. لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی انگلیوں کے موشن کو اس طرح رکھیں گے, کیونکہ اس جو بالوں کے سیلز ہوتے ہیں بہت انتہائی ہی فریجائل ہوتے ہیں,
نازک
ہوتے ہیں, تو اگر آپ اس کو زیادہ چیڑیں گے تو جو بالوں کے جڑیں ہوتی ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے. تو ٹوٹنے کی وجہ سے جو بالوں کے گرنے کا پروسیس ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے.
تو اس کا مطلب اگر مالش کرنی بھی ہے تو
مالش کرنی تو نرم آرام سے طریقے سے بالوں کو ہم مطلب تیل لگائیں یا جو بھی کریم وغیرہ اکثر لوگ لگاتے ہیں, جیل لگاتے ہیں, تو اگر یہ چیزیں لگانی ہے تو پورے مطلب تھوڑے سے احتیاط کے ساتھ اور آرام کے ساتھ لگائیں.
صحیح ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, تو آگے بڑھے گی, لیکن ابھی ہم لوگ چلیں گے رباب کے پاس.
بہت شکریہ خورم, یہاں پر جو ہے میرے پاس بے شمار سوال ہے, انشاءاللہ جو ہے میں اگلے حصے میں پوچھنے کی کوشش کروں گی. لیکن ناظرین یہاں میں آج آپ کو بتاتی ہوں, یہاں ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں آپ کے بالوں کی غذا کے بارے میں اور میں بات کروں گی آپ کی خود کی غذا کے بارے میں. اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے یا ہم خود سوچتے ہیں کہ رات کا کھانا چھوڑ دینے سے ہم اسمارٹ ہو جائیں گے, دبلے پتلے ہو جائیں گے, لیکن یہ بات بالکل غلط ہے. غلط اس لحاظ سے کہ رات کا کھانا چھوڑ دینا آپ کے لیے بہت ہی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. کچھ نکات ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. رات کا کھانا نہ کھانے سے پہلے آپ کو عمر سے پہلے جو ہے وہ بوڑھا کرنے لگتا ہے. اس کے علاوہ جو شخص دو رات جو ہے لگاتار کھانا نہیں کھاتا, اس کے جسم سے کچھ خاص ایسی انرجیاں جو ہیں وہ خارج ہو جاتی ہے جن کو جو واپس آنے میں تقریباً 40 دن لگ سکتے ہیں. اس کے علاوہ رات کا کھانا جو ہے وہ دوپہر کے کھانے سے زیادہ مفید ہے. اس کے علاوہ اگر آپ رات کو خالی پیٹ سوتے ہیں تو آپ کی جو ہے وہ نیند میں کچھ خلل ایجاد ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ رات کو خالی پیٹ سوتے ہیں تو اگلے دن آپ کے منہ سے جو ہے وہ بدبو بھی آنے لگتی ہے. اس کے علاوہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے, فرماتے ہیں کہ رات کا کھانا نہ کھانا انسان کو ضعیف کر دیتا ہے, رات کا کھانا کبھی نہ چھوڑو چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ کھاؤ. جی یہ تو کچھ نکات تھے جو میں نے سوچا میرے ناظرین کے لیے مفید ہوں گے, ساتھ مل کر لیں گے ایک مختصر سا وقفہ, اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں اور آج وقت ہے ہمارے فیس بک کے ناظرین کی جو ہیں وہ تصاویر ساتھ مل کر دیکھتے ہیں. یہ تصویریں ہمیں سائقہ حمدانی صاحب نے, ابیا صاحبہ نے بھیجی ہیں اور انہوں نے ان کا کہنا ہے کہ یہ چیزیں ان کے ابو نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے. ان کی جو ہے ہنر کی یہ تصویریں ہیں, آپ کو میں دکھاتی ہوں. اس کے علاوہ یہ تصویر طلعت اعجاز صاحبہ نے ہمیں بھیجی ہے, جو میں نے کہا تھا انہوں نے ہمارے پروگرام کی لائیو تصویر لے کر بھیجی ہے. چلتے ہیں آگے, اور یہ جو ہیں سائقہ حمدانی صاحب کے والد, اگر میں غلط نہیں کہہ رہی ہوں, اور یہ جو ہے بنا رہے ہیں چیزوں کو. اس کے علاوہ کس قدر خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں دستکاری ہے اور انہوں نے خود نے بنائی ہے، ان کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ناظرین آپ بھی چاہیں تو اس طرح کی جو تصاویر ہے یہ بھی طلعت اجاز صاحبہ نے ہمیں بھیجی ہیں تصاویر، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ بھی اپنے شہر کی، اپنے علاقے کی، یا آپ نے خود کوئی تصویر کھینچی ہو وہ ہمیں ضرور بھیجیں تاکہ ہم دوسرے ناظرین کو دکھائیں، ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ اور جی ہاں، یہاں ہم لوٹیں گے خورم کی طرف، لیکن خورم یہاں پر میرے پاس ایک سوال ہے، اور سوال میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے پلیز پوچھئے کہ سر پر تیل لگانے کا جو وقت ہے وہ کتنے گھنٹے سر پر ہونا چاہیے۔
ٹھیک ہے، بہت شکریہ رباب، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب، سوال ٹائم جیسے آپ نے ذکر بھی کیا تھوڑا سا، اس کا
اس کے بارے میں تو ہم نے ذکر کیا ہے کہ رات کو اگر تیل لگائیں، ٹھیک ہے، اور صبح کو اپنے بال دھونے، مطلب ایٹ لیسٹ 6 to 8 hours، 6 to 8 hours تک بالوں میں تیل رہنے دیں، اور صبح جو ہے اس کو پھر شیمپو کے ساتھ، جو بھی آپ کی مطلب شیمپو استعمال کرتے ہیں، صابن استعمال کرتے ہیں اپنے بالوں کے مطابق، اس کے ساتھ نیم گرم پانی کے ساتھ دھو لیں، تو انشاءاللہ جو ہے بالوں کی صحت بہت اچھی ہوتی جائے گی۔
صحیح، تو یعنی 6 to 8 سے زیادہ نہ ہونا،
زیادہ نہ،
پھر وہ گرد و غبار، اور پھر
بالکل یہ ساری
جتنا اس نے جذب ہونا ہے تو میرے خیال میں 6 hours میں جذب ہو ہی جائے گا۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شیمپو کی طرف اگر کوئی تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب اشارہ کرنا چاہیں، مختصر سا وقت کام ہے ہمارے پاس۔
شیمپو کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں سنتھیٹک کیمیکلز ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے،
اور جو بھی سنتھیٹک کیمیکلز ہوتا ہے وہ اکثر مطلب اس کی کمپیٹیبلٹی ہمارے بدن کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی کہ نیچرل چیزوں کی ہوتی ہے، مطلب نیچرل چیزیں یہ ہیں کہ تیل ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ شیمپو یہ سنتھیٹک چیزیں ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ اکثر اس پہ بوتل میں دو نمبر کی چیزیں ہوتی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سنتھیٹک کیمیکلز ہوتے ہیں اس کی وہ ایکسپائری ڈیٹ اکثر گزر جاتی ہے، اور اس میں جو کیمیکل ہوتا ہے جو بالوں کی نشوونما کے لیے اکثر ڈالا جاتا ہے، تو وہ ایکسپائری ڈیٹ کی وجہ سے کوئی اور کمپوننٹ اس سے بن جاتا ہے، پروڈکٹ بن جاتا ہے، تو جب وہ ہم بالوں پہ لگاتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ ہمارے سیلز کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس ڈیمیج کی وجہ سے ہمارے بال جو ہیں وہ دن بدن خراب ہوتے جاتے ہیں، اور آخر میں وہ گرنا شروع کر دیتے ہیں۔
بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ڈاکٹر امجد حیات، آپ تشریف لائے یہاں پر ہمارے اسٹوڈیو میں، بڑے اہم موضوع پہ ڈاکٹر صاحب نے ہمارے سے گفتگو کی۔ ڈاکٹر صاحب پی ایچ ڈی فیلو ہیں تہران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز، شکریہ ادا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ چلیں گے رباب،
بہت شکریہ خورم، بہت ہی بہترین گفتگو رہی، اور جس طرح میں دیکھ رہی ہوں ہمارے ناظرین بھی آج کی گفتگو سے بہت مستفید ہوئے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال اور ہمارے پاس آیا ہے، لیکن میرے خیال سے اس پر ایک اور پروگرام کرنا پڑے گا، ڈینڈرف کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے، سر کی خشکی کے بارے میں۔
ڈاکٹر صاحب سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ ایک پروگرام اور کیا جائے،
انشاءاللہ اس پر بھی ایک پروگرام کریں گے تاکہ آپ کو بھی آپ کے سوال کا جو ہے وہ جواب مل جائے۔ لیکن عزیز ناظرین، ساتھ مل کر لیں گے یہاں ایک وقفہ، اور اس کے بعد پروگرام کا آگے بڑھائیں گے، آپ سب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر عامر لاشاری صاحب کا، اور ساتھ میں ڈاکٹر امجد حیات خان صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ دونوں نے پروگرام کے لیے وقت نکالا، اور دونوں کی ماشاءاللہ بہت ہی بہترین گفتگو رہی۔
اچھا، ایک خبر اڑتی آئی ہے، اچھا، اور وہ سنی ہے میں نے کہیں سے، کہ سننے میں آیا ہے کہ ہمارے پروگرام کا ٹائم تبدیل ہو رہا ہے۔
میرے سننے میں بھی آئی ہے،
اچھا،
بالکل ایسا ہی
ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، علم ہے جی، ہمارے ناظرین کو بھی علم ہونا چاہیے تھوڑا بہت۔ تو جی ناظرین، کچھ عرصے میں انشاءاللہ ہم لوگ اپنے پروگرام کا ٹائم تبدیل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم لوگ کو جو کوشش ہم لوگ کر رہے ہیں ٹائم کو تبدیل کرنے کی، وہ یہ ہے کہ ہم ایسے ٹائم پہ پروگرام کریں گے جس ٹائم پہ آپ لوگ سارے موجود ہوں، یعنی
لیکن جس طرح میرے ساتھی بتا رہے ہیں کہ اس کام میں ابھی تک ٹائم ہے،
اچھا تھوڑا وقت لگے گا،
تھوڑا وقت لگے گا، شاید یا شاید نہیں، یہ بھی جو ہے،
اچھا،
مطلب یعنی اس طرح بول سکتے ہیں 50-50% تک کی بات ہے،
یعنی چلے میں خوشخبری نہ دوں پھر اپنے ناظرین کو،
اب ناظرین کے لیے خوشخبری ہے یا کیا، یہ خود ناظرین طے کریں گے۔
ٹھیک ہے، بہرحال آپ جو ہے 50% چانس ہے کہ ہم ایسے ٹائم پہ آ جائیں جس میں آپ لوگ زیادہ ہمارے ناظرین نے ہمیں ہمارا پروگرام دیکھا, لیکن 50% چانس ہے کہ جیسے رباب نے کہا کہ تبدیل نہ ہو,
اور اگر ہو بھی تو شاید اس میں وقت ہے, ابھی عرصہ لگے گا. جی ہاں, بہت شکریہ آپ نے یہ جو ہے خبر ناظرین کو بتا دی, اور اس کے علاوہ کل کے مہمانوں کے بارے میں بتا دیں ناظرین کو.
بالکل ضرور.
جی ہاں, کل مجھے انشاءاللہ جو ہے جوائن کریں گے پروگرام میں ڈاکٹر یاسر اندرابی طب کی دنیا سے, اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کی دنیا سے ہمیں جوائن کریں گے پروگرام میں جناب حامد رشید صاحب
لاہور سے, ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ. جی بالکل جناب حامد رشید صاحب, اور شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے دونوں مہمانوں کا, ایک مہمان جو ہے طب کی دنیا سے بات کریں گے ہمارے ساتھ, اور ایک مہمان جو ہے ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ اور اس فیلڈ میں کیا ہو رہا ہے. دوسری طرف مولانا ولی الحسن صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے. مسجد خدا کا گھر ہے, بڑا اہم موضوع ہے, اس کا نچوڑ انشاءاللہ نکالیں گے.
بالکل ایسا ہی, تو کل کا پروگرام ہمارا مس مجھے کیجیے گا, جس طرح آج آپ نے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا کل بھی ضرور دیجیے گا, اور کل تک کے لیے اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہیں خوش و خرم رہیں. مجھے رباب منصوری اور خرم علی گردیزی کو پروگرام نسیم زندگی سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.